ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے وہ ایسے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور شب جمعہ کثر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک ایام، مبارک گھڑیاں کہ جس میں ہمیں درود پاک کثرت سے بارگاہ رسالت میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، علم دین سیکھتے رہنا چاہیے، علم نافع کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ علم کے ذریعے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو علم اسے دینی طور پر مضبوط کر دے، اس کے عقائد مضبوط ہو جائیں، اس کے اعمال درست ہو جائیں، اور وہ علم یقیناً علم نافع ہے، اور ایسی دولت اللہ سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ پروگرام بھی سوال جواب کی صورت میں، بہت سا علم دین اس میں حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کیا۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے حضرت؟
الحمدللہ علی کل
حال۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین نے کیا سوالات بھیجے۔
نور حسن عطاری، عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے، میرا یہ سوال ہے، کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ہے تو اس کی پہچان کیسے ہو؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی بندہ مومن خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ کثیر واقعات اس موضوع پر موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کا دیدار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیغامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلوے الحمدللہ کثیر مسلمانوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔
حضرات صحابہ کرام، پھر تابعین، اور آگے چلتے ہوئے کہ بزرگوں سے اس طرح کے واقعات باقاعدہ منقول، کے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہونا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ بھی حاصل کرنا، اور خاص کوئی فیض بھی حاصل کرنا۔ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے، اچھا اس میں جو روایت ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، یہ جو، اور پھر دوسری بھی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو خواب میں مجھے دیکھے تو اس نے حق ہی دیکھا ہے، کہ شیطان ہماری صورت نہیں اختیار کر سکتا، ہماری مماثلت نہیں اختیار کر سکتا، تو یہ واضح روایات بھی موجود ہیں۔
بالکل، یہ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر اور مختلف الفاظ، جن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اور شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مماثلت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خواب کے اندر کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب میں شیطان مختلف روپ دھار کر بندوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ख्वाब में कोई ऐसी बात ऐसा रूप धार कर वो बंदे को गाइड कर रहा होता है कि ऐसा करो वैसा ना करो, तो अब वो जिस चीज़ का मशवरा ख्वाब में दे रहा होता है वो खिलाफ़ शरा कामों की तरफ उकसा रहा होता है, तरगीब दिला रहा होता है। और एक आम आदमी उसको कोई बुज़ुर्ग सूरत में देख कर समझता है कि मुझे अच्छी गाइडलाइन दी जा रही है, जबकि वो शरीयत के ख़िलाफ़ भी बताया या इशारा किया जा रहा होता है। वो बंदा बेदार होने के बाद समझता है कि मुझे कोई ख्वाब में एक बुज़ुर्ग ने आके कुछ कहा तो लिहाजा मुझे ऐसा करना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए ये वाज़े ऐलान फरमा दिया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा है, उसने हक यानी जो हुजूर का जलवा देखा तो वो हुजूर ही के जलवे से उसकी आँखें उसका कल्ब मुस्तफ़ीद हुआ है। और शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमासलत हुजूर की मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता, यानी इस ख्वाब देखने वाले के दरमियान अगर कुछ कलाम हुआ तो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में शैतान नहीं आ सकता। तो अब यहाँ ये कैसे पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा है, तो इस हवाले से चारहीन हदीस ने कुछ कलाम फरमाया है। एक ये कि ख्वाब देखने वाला ख़ुद उस जलवे साहिब जलवा सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हीं की ज़बानी ये सुनेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तारुफ इरशाद फरमा रहे हैं, या दूसरी सूरत ये बनेगी कि कोई और भी ख्वाब में हस्ती होगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवा रही होगी उस ख्वाब देखने वाले के लिए कि ये तुम्हारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाएं, या आओ चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, तो वो ख्वाब देखने वाला फिर चल पड़ता है और बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाता है, इस तरह ख्वाब के मनाजिर होते हैं। तीसरी सूरत यह है कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तारुफ खुद पेश ना किया गया या किसी और ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ नहीं कराया तो ये ख्वाब देखने वाले के दिल में ही खुद इस बात का एक यकीन या जन्न गालिब कभी गुमान बैठता चला जाएगा कि मैंने जिस जलवे को देखा है या जो जलवे इस वक्त मेरी आंखों के सामने ख्वाब में हैं ये बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही हाजिरी का वक्त है और हुजूर के जलवों को ही मैं देख रहा हूँ। तो ये तीन किस्म की बातें उलमा ने इरशाद फरमाई हैं कि ख्वाब में अगर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए बिल्कुल मुमकिन है, वाक़े हैं ऐसे वाक़ियात इस बात पर शाहिद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद अज़ विसाल भी देखा गया है। हत्ता कि एक मौका हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था और उस वक्त मदीने मुनव्वरा में बारिशें नाजिल नहीं हो रही थी जिसकी वजह से कहत वाला एक सीज़न चल रहा था। तो जाहिर बात है कि दुआएँ मुसलमान कर रहे हैं कि बारान रहमत नाजिल हो, फसलें तैयार हों। तो एक सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत बिलाल मुज़नी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं और कुछ पैगाम हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उस ख्वाब में था और एक बशारत भी दी गई थी कि बारिश हो। और जब वो बेदार हुए
उनको सलाम भी मिल गया
और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला
अन्हु को
पैगाम सलाम और बारिश की खुशखबरी, और ऐसा ही हुआ, बारिश भी हो गई।
वाह।
तो यानी उन सहाबी ने जो बारगाह रिसालत से पैगाम सुना वो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम और पैगाम दोनों पहुंचा दिए, तो उस साथ ही बारिश की जो बिशारत थी वो बारिश भी हो गई। तो यूं कई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद कुछ अरसे बाद फिर आप मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए, ख्वाब देखा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवे देखे और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक पैगाम ये सुनने को मिला कि ए बिलाल तुम हमारे पास क्यों नहीं आते। बस ये ख्वाब के बाद जब हज़रत बिलाल रदी अल्लाहु अन्हु ने फिर अपना ज़ादे सफ़र बांधा और मदीने मुनव्वरा हाजिर हो गए, तो मदीने मुनव्वरा हाजिरी का सबब क्या था? सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। बल्कि ये ख्वाब तो اس کی بھی کئی واقعات ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بیداری کی حالت میں بھی مسلمانوں کو اپنا دیدار کروا دیتے ہیں.
سبحان اللہ، یعنی جاگتے ہوئے بھی لوگوں نے،
جاگتے ہوئے
بزرگوں نے دیکھا،
بزرگوں نے، اولیاء صالحین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے سر کی آنکھوں سے.
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 72 بار دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. کسی نے تعداد 72 بیان کی، کسی نے 75 بیان کی. بعض روایات کا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ حدیث. پھر ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں اہل سنت کی، تو اس طرح اور بھی کئی ہیں کہ جنہوں نے یہ دیدار کیے. اچھا سوال یہاں یہ ہے، چلیں ناظرین بھی ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال لائیں، کہ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوا، یا جو آپ نے صورت بیان کی کہ بیداری میں بھی ممکن ہے اور ایسا بھی ہوا ہے، کیا ان کو کیا اس طور پر صحابی کہیں گے کیا؟
اچھا جہاں تک یہ جو مرتبہ صحابیت کا تو تعلق ہے، یہ مرتبہ صحابیت انہی اشخاص کے لیے خاص ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، یعنی وصال ظاہری سے پہلے، جنہوں نے بحالت ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آئے، حضور کی صحبت بابرکت جنہیں نصیب ہوئی، انہیں مرتبہ صحابیت کا شرف حاصل ہوگا. خواب میں دیکھنے کی وجہ سے کسی کے لیے مرتبہ صحابیت ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح اگر اب کوئی ظاہری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور حضور کے جلوے وہ دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتا ہے، حضور سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، تو اس شرف کی وجہ سے وہ مرتبہ صحابیت کو حاصل نہیں کر پائے گا. یہ الگ بات ہے کہ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ جو خواب کے علاوہ بیداری میں بھی حاصل ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دیدار کرنا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں اس خواب دیکھنے والے سے، اس پہ شفقت فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت.
ماشاء اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سنی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی دیدار عطا فرمائے.
آمین.
اور یہ ہر مسلمان کی ایک تمنا اور تڑپ ہوتی ہے، انہیں بھی چاہیے. اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جسے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، تو جمیل صاحب آگے حدیث میں فَسَيَرَانِ فِي الْيَقْظَةِ،
پیاری خوشخبری ہے
کہ ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. اور یہ بھی حدیث ٹھیک ہے، بلکہ کتب حدیث میں باقاعدہ ابواب بندی کے تحت اس حدیث کو بیان کیا گیا، اگرچہ اس کی شروعات اس جملے کی کہ وہ ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا. بعض نے تو یہ بیان کیا کہ جو زمانہ رسالت میں مسلمان ہو رہے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نہیں دیکھا، لیکن چرچا سن کر اور پھر خواب میں دیکھ لیا، تو ان کے لیے کہ وہ آئیں اور انہوں نے ظاہراً بھی دیکھ لیا. اور باقی دوسری جو عام فہم تشریح اس کی کہ وہ ظاہری طور پر بھی دیدار کرے گا وقت نزا وصال کے وقت یا دیدار کر لے، اور بعد نے اس کو قیامت کے دن دیدار کے اوپر بھی محمول کیا ہے، قیامت کے دن ایسے دیکھے گا جیسے بیداری میں دیکھ رہا ہے. اور لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اوپر پھر کچھ اشکالات جوابات ہیں اس والی توجیہ پر کہ قیامت کے دن ہر ایک کو دیدار ہوگا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا بھی فرمایا کہ اس کو خاص قرب کے ساتھ دیدار ملے گا، جس نے خواب میں دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیدار کیا ہے. تو اللہ نصیب فرمائے. اور جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے جو اعمال کرنے گئے، قرآن پاک سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا سمجھنا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے احوال اقوال اور آپ کی مبارک صفات، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بڑھا دیتی. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق ملے گی اور گھر کے اندر بھی ایک روحانیت والا ماحول بھی رہے گا. مزید بڑھتے ہیں آپ کی کوس کی طرف.
جی حامد علی بھٹو کر رہا ہوں. جی میں صرف یہ پوچھا اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو شیئر کا کاروبار یہ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں
جی شیئرز کے کاروبار،
اسٹاک ایکسچینج کے اندر سٹہ، جس کو دوسرا مترادف لفظ ہے جوا، اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس بنا پر یہ اسٹاک ایکسچینج کا یہ کام جائز نہیں ہے.
یعنی اس میں کئی طرح کی اور بھی شرعی خرابیاں اس میں موجود ہیں، تو حکم یہی کہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، مزید
مفتی صاحب میرا تو سوال یہ کہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کی طلاق ہو جاتی ہے؟
جی ایس ایم ایس کے ذریعے،
ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دی جانے میں کچھ تفصیل ہوتی ہے. اگر آدمی نے عورت کو وائس کی ہے اور اس وائس کے اندر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے یا اس کا نام لے کر یا اس کے حوالے سے جب اس نے طلاق کے الفاظ کہے ہیں، جس میں طلاق دیتا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس طرح کی وائس کے ذریعے تو طلاق بالکل واضح طور پر واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا. اسی طرح تحریری طور پر بھی جب آدمی اپنی بیوی کے لیے طلاق کے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور الفاظ لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بیوی کو طلاق دینے کے ارادے سے جب اس نے الفاظ لکھے اور بیوی کو سینڈ کر دیے، تو طلاق واقع ہو گئی، جس پہ عورت کے پاس بھی وہ میسج آ گیا تو وہ بھی مطلع ہو گئی. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ طلاق دینے کی نیت سے ہی لکھے، پورا مرتب کر لیا، طلاق دینے ہی کے ارادے سے طلاق کے الفاظ لکھے تھے، پھر بعض اوقات بھیج دیے، بھیجنے کے بعد عورت کے دیکھنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیے.
اچھا، یہ بھی کیس آتا
ہے؟ یہ بھی کیس آتا ہے کہ اس نے ریڈ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے میں نے ڈیلیٹ کر دیا. اچھا، بعض اوقات کچھ اپلیکیشن واٹس ایپ ہی کے اندر ایسی ہیں کہ جس میں ڈیلیٹ کیا ہوا میسج
پڑھا جا سکتا ہے،
جس کو بھیج دیا اس کے پاس وہ باقی رہتا ہے، اگرچہ کچھ علامت شو ہوتی ہے کہ یہ میسج سینڈ کرنے والے نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے نہیں پڑھا، حالانکہ دوسری طرف پڑھا جا سکتا ہے. خیر، جب طلاق کے الفاظ لکھے، بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے ارادے سے طلاق کے الفاظ لکھ کر بیوی کو بھیج دیے اور پھر ڈیلیٹ کر دیے وہ میسج، طلاق کے میسج والے الفاظ، یا عورت کو بھیجے نہیں اور طلاق دینے کے ارادے سے جب الفاظ طلاق بیوی کے لیے لکھ دیے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کچھ آگے پیچھے گفتگو کرنے کے بعد، تو اب بھلے اس نے وہ الفاظ لکھنے کے بعد بیوی کو سینڈ نہ بھی کیے ہوں، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی طلاق واقع ہونے کے لیے عورت کا وہ میسج پڑھنا، وہ وائس سننا، وہ طلاق نامہ عورت کا دیکھنا، بعض اوقات تو طلاق نامہ شوہر کی طرف سے ٹی سی ایس ہو کر وہ گھر پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور لڑکی والوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ ماحول ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ طلاق لینے دینے تک واقعات چلے جاتے ہیں، معاملات چلے جاتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ٹی سی ایس والا آیا اس کو واپسی کر دیا کہ ہم نے نہیں لینا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طلاق کے الفاظ پڑھے نہیں، طلاق نامہ دیکھا نہیں، اس میں کیا تھا ہمیں کیا پتا. لیکن شوہر کی طرف سے اگر وہ طلاق نامہ باقاعدہ بن کر عورت کی طرف جاری ہو چکا ہے اور اس میں عورت کے لیے واضح طور پہ طلاق کے الفاظ موجود ہیں، طلاق دینے والے الفاظ موجود ہیں، جو نارملی لوگ طلاق نامے میں الفاظ لکھتے ہیں وہ انگلش میں ہوں یا اردو میں ہوں، خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طرف سے اس کے نام اور اس کے ساتھ عورت کے نام کے ساتھ الفاظ میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو اس طرح طلاق واقع ہونے میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اگرچہ لڑکی والے اس طلاق نامے کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، اگرچہ لڑکی وہ طلاق نامہ پڑھے نہ پڑھے، شوہر کی طرف سے جب طلاق پر مشتمل الفاظ، طلاق دینے والے الفاظ وہ جب عورت کی طرف کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں، تو لکھنا بھی زبان سے الفاظ طلاق کہنے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جس طرح زبان سے الفاظ طلاق بیوی کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے، اسی طرح سے تحریری طور پر بھی کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے.
یعنی یہ ایک ہم نے جنرل گفتگو کی ہے، ظاہر ہے جس کے ساتھ درپیش ہے اس نے میسج میں کیا لکھا، بولا کیا، کاغذات میں کیا لکھا گیا. عام گفتگو میں بھی اگر بات کریں تو اس میں بھی الفاظ ہی ہم پوچھتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان پر طلاق کا لفظ آیا بس کام ہو گیا، کام ختم ہو گیا.
اچھا،
اب وہ شوہر بعض اوقات ہم جب بلاتے ہیں اس کو، اس کا بیان لیتے ہیں، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ طلاق دے دوں گا، اس طرح میں چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے فلاں کام کر لو تو میں بھی اس فیصلے کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی آگے کے ارادے ہیں. لیکن گھر والوں میں وہ ایک شور مچ جاتا ہے کہ اس نے ऐसा ही ऐसे कोई केस आए आपके पास?
एक तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 60-65 साल उम्र का जो जोड़ा था उनके दरमियान तलाक का एक मसला चला।
इस उम्र में, बुढ़ापे में?
तलाक उम्र नहीं देखते।
अच्छा,
किसी भी उम्र में हो सकती है। अच्छा, अब हुआ क्या कि पहले हमारे पास वो एक ज़ईफ़ खातून आई दारुल इफ्ता में, और आकर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे शोहर ने 3 तलाक़ें दे दी हैं, लिहाजा मुझे फतवा चाहिए। तो हमारा जो तरीका कार है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का, वो शुरू से ही ये उसूल और ज़ाबता भी रहा है कि हम फ़कत एक फरीक के बयान पर कोई फतवा तलाक के हवाले से नहीं देते। हमने कहा अपने शोहर को भी साथ लेकर आए, तो बहरहाल फिर वो 2-4 दिन के गैप से शोहर भी आ गए। शोहर के आने के बाद फिर हमने कहा कि भाई बताएं आपके शोहर ने क्या अल्फाज बोले थे। तो कहा इन्होंने तलाक दे दी मुझे 3। अल्फाज क्या कहे थे? तो हमने शोहर से पूछा बताएं क्या अल्फाज कहे थे। उसने कहा था बस ऐसी गर्मा गर्मी दोनों के दरमियान, तो मैंने इसको 3 दफ़ा ये अल्फाज कहे थे, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो बीवी से पूछा हाँ भाई यही अल्फाज कहे थे? हाँ यही अल्फाज कहे थे, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैंने कहा इससे तो तलाक नहीं होती। क्यों नहीं होती? इन्होंने जब बोल दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तो हो गई।
अच्छा,
इनका तलाक के अल्फाज जबान पे लाने से ही हो गई। अब थोड़ा उनको दोनों को समझाया कि जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1,000 रुपये कल दे दूंगा,
आज ही दे दिया,
तो क्या आपके हाथ में 1,000 रुपये आ गए?
या कर्जा लेके बोलूं कर्ज वापसी कर
दूंगा तो वो कर्ज के आपको वापसी मिल गया? तो इस तरह चंद एक, क्योंकि उम्र का भी तकाजा होता है, तो थोड़ा सा उनको नॉर्मली तरीके से प्यार मोहब्बत से समझाया, उनकी समझ में आया। तो फिर कहने लगी अच्छा इनको ऐसे अल्फाज कहने नहीं चाहिए।
सही,
फिर अब हमने बुजुर्ग को भी समझाया कि हुजूर इस उम्र में तो ऐसा ना करें, कि अब बच्चे भी बड़े, आप नाना दादा भी बन चुके हैं, और इस उम्र में अगर तलाक होती है तो ये कहाँ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मियाँ बीवी की जो मोहब्बत होती है ना, ये और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब इनको एक दूसरे के बगैर कोई और सहारा नज़र भी नहीं
आता। उनसियत इन्हीं से ही है एक तरह की।
तो अब चूंकि बच्चे वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं,
जी हाँ,
तो अब ये खातून है तो इनके लिए वो आदमी है, वो आदमी है तो इसके लिए ये औरत है। बेटियाँ शादी हो गई, अपने घरों को चले गई, बेटे शादी हो गए, अगरचे इसी घर में रह रहे होते हैं लेकिन वो अपना वालिदैन के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते। तो यही जोड़ा इस उम्र में एक दूसरे का सहारा बनता है। तो खैर उनको समझाया गया, उन्हें समझ में आया, और बड़े साहब से भी अर्ज़ की गई आइंदा आप तलाक की धमकी नहीं देंगे। तो उन्होंने भी कहा कि फिर आइंदा ये यूं नहीं करें।
अच्छा, ये भी नहीं करें। अच्छा, तो इस तरह के आमतौर पे, लेकिन खैर ये तो अच्छा हुआ कि इसमें बचत वाली सूरत, वही हम यही अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्फाज पर दारोमदार है। अब अल्फाज बचत वाले थे तो इसलिए मुफ्ती साहब ने उनको कहा कि इससे अल्फाज से नहीं हुई, लेकिन बाद अवत अल्फाज पूरे क्लियर होते हैं तलाक के वाक़े। अब वो रो रहे होते हैं, अब पछता रहे होते हैं कि हम नाना भी बन गए, दादा बन गए। ये नाज़रीन भी बाज शायद सोच रहे होंगे कि इस उम्र में भी, तो जी हाँ इस उम्र में भी बाज ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। उनकी जवान औलादें परेशान होती हैं कि अब हम अम्मी को कहाँ भेजें, घर वही है, हम माँ को कहीं और भेजें या वालिद को कहीं और भेजें, ठिकाना है नहीं, दिगर 100 मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ी उम्र वाले हों या नॉर्मल हों, जब भी इस तरह के मामलात हों तो ज़ाहिर है इसमें बुर्दबारी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर वाकई कर चुके हैं, या अगर किसी तरह की कोई तहरीरी सूरत या मैसेज या आप वॉइस मैसेज या कुछ ज़बानी कलामी कर चुके हैं, तो फिर उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, उसे फिर आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से डायरेक्ट रब्ता कर लीजिए, या ये नंबर अपने पास रख लीजिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का, इस नंबर पर आप भी रब्ता कर सकते हैं। मुमकिन सूरत में जितनी तफसील डिटेल मिली तो उसके मुताबिक आपको रहनुमाई कर दी जाएगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की किसी शाख में बाकायदा आप आ जाइए। शहर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 6 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत बाकायदा मौजूद हैं। सबसे हमारा मरकज़ी और पुराना जिसे कहें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की शाख जामे मस्जिद कंजुल ईमान गुरु मंदिर कराची मज़ार कायद के करीब में ही ये स्टॉप है। तो जहाँ पर ये मस्जिद है और मस्जिद से मुत्तसिल करीब ही हमारा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मरकज़ी मौजूद है। इसी तरीके से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत खारादर में बुखारी मस्जिद के करीब भी मौजूद है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अक्सा मस्जिद सदर में मौजूद है, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत न्यू कराची फैदे मदीना हमारे मुफ्ती जमील साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। دوراجی میں حبیبیہ مسجد بڑی مشہور مسجد ہے، مفتی حسان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اس دارالتا میں، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ کرنگی اور لانڈی اس ایریاز کے رہنے والے، کرنگی میں رضا مسجد کرنگی چار پر، جو کرنگی نمبر چار پر موجود ہے، اس میں بھی آپ دارالتا سنت جا سکتے ہیں۔ ٹائمنگ تقریباً کہیں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے اور کہیں 11 سے لے کر 5 تک ہے، یعنی اوور آل اگر ہم بات کریں تو 10-11 سے 4 کے دوران آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور ان قریب انشاءاللہ بہزاد مسجد سخی حسن پر بھی دارالتا سنت کی ایک برانچ باقاعدہ اوپن ہونے جا رہی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں دارالتا باقاعدہ کھولنا، مفتی اکرام گھنٹوں سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ عقائد اعمال کے اعتبار سے یا دیگر جو اس طرح کے ہمارے معاملات ہیں، چاہے وراثت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ طلاق نکاح سے تعلق رکھتے ہوں، تو انہیں ہم وہاں جا کر ڈیل کریں اور ان کی رہنمائی بھی حاصل کریں۔ مزید
کو نواز برگزر مفتی صاحب، کیا گانا سننے سے واقعی دل سیاہ ہو جاتا ہے یا صرف یہ کہاوت ہے؟
تو اس طرح گانوں کے اندر جو عشقیہ فسقیہ اشعار ہوتے ہیں، اس سے دل مردہ ہوتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، یعنی اصلاح کی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہ ہمارے اسلاف کے کہے ہوئے کلمات ہیں۔ تو ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اب دیکھا جائے تو اگر جو بہت زیادہ شوقین ہیں گانے سننے کے، گانا گانے کے، عشقیہ فسقیہ اشعار پڑھنے کے، تو عمومی طور پہ ایسے افراد میں اصلاح قبول کرنے کا جو مادہ ہے وہ تھوڑا کم نظر آتا ہے، خوف خدا کے معاملات وہ کافی حد تک کم نظر آتے ہیں، بمقابل ان لوگوں کے جو اس طرح کے اشعار وغیرہ جو گانے ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ تو فرق تو ہے، یہ فرق خود ہی بتا رہا ہے کہ اس طرح کے عمل میں جو مبتلا افراد ہیں تو ان کے دل وہ گانے نہ سننے والوں کے مقابلے میں تھوڑا اس میں فرق آ جاتا ہے، اور فرق یہاں پر جو چیز آ رہی ہے وہ ہے اصلاح قبول نہ کرنا، اچھائی کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا، اور بری باتیں جن سے بچنے کا کہا گیا ہے ان باتوں کو سن کر ان برے کاموں سے بچنا۔ تو واضح نصیحت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایسے شخص کے اوپر تھوڑا کم ہوتا ہے جو گانے باجے سننے میں مصروف رہتا ہے۔
حدیث سے بات کریں یا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو لہو و لعب یا لہو الحدیث کے حوالے سے، یعنی کفار کا ایک طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، تو یہ پہلے وہاں پہ اس طرح کے جسے کہیں کہ مضامیر ہو گئے اور یہ ساری چیزیں لے کر کہ لوگ ہماری طرف راغب، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اس طریقے سے وہ حرکت کی کہ جسے قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ۔ تو یہ یہاں پہ کہ وہ انہوں نے کام ہی اس لیے یہ شروع کیا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بٹکائیں اور گمراہ کریں، اور آج بھی واقعی صحیح آپ نے کہا جن کی یہ عادت اور اسی مگن میں رہتے ہیں، پھر ان کو گویا کہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، نہ ان کا سفر نارمل ہوتا ہے نہ ان کی کچھ اور۔ جمیل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا باہر سفر کرنے میں اگر جہاز کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بھی نارمل جھٹکا لگے، اچھا لوگ جو عام سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ معمول ہے، ہوتے رہتا ہے، لیکن جس نے کبھی کبھی جانا سال بعد بیٹھا ہے تو بیچارہ ڈر خوف سے یہ کوئی زندگی میں پہلی بار بیٹھا ہے، تو اس وقت ایک ہی بات زبان پر کلمے آتے ہیں، استغفار، درود پاک، توبہ، اس طرح کی باتیں۔ اچھا کچھ ایسے ویڈیوز بھی ہوتی ہیں کہ جہاز واقعی ہی اس طرح کے معاملات میں کوئی ہواؤں کی لپیٹ میں آ گیا تو لوگ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ کپتان کامیاب ہوا اور اس نے لینڈنگ کروا دی۔ اب جہاز جیسے ہی زمین پہ پہنچ گیا، لینڈ کیا، تو اب عجیب ہلے گلے شروع ہو جائیں گے، بجائے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں یا اس طرح کی۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ بھلے کسی چیز میں پڑا ہوا ہے وہ یاد تو کرے گا اللہ کو، لیکن اللہ نے وہ جو خوشی دے دی، نعمت دے دی، اب اس کے شکرانے میں نہیں ہے، بلکہ وہ پھر اس کا شکرانہ کیا، وہ نافرمانی کر کے اس کا اظہار کرے گا۔ ایک بات کی ناظرین میں نے، چاہے شادی کی بات کریں، کاروبار کی بات کریں، اولاد کی کریں، اولاد مانگتے رہیں گے، بے اولاد ہے تو اولاد مانگیں گے، اولاد مل گئی تو اب خوشی کا اظہار وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پہ کر رہے ہیں یا نافرمانی کر کے اظہار خوشی ہو رہا ہے؟ یہ شادی کا بھی آپ سوچ لیں، کاروبار کا بھی سوچ لیں، نئے مکان کا بھی سوچ لیں، کوئی بھی اللہ نے آپ کو خوشی دی، تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کی عادتیں فسق و فجور اور گانے باجے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے نہ سفر خالی رہتے ہیں، نہ گاڑی میں، نہ گھر میں، ہر جگہ ان کے یہی میوزیکل معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے تو ہمیں اپنی زبانوں پر یہ تسبیحات، ذکر و درود رکھنے چاہیے۔ دل بھی انشاءاللہ صاف ستھرا ہوتا ہے، دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ یہ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی سے انشاءاللہ وہ سختی بھی دور ہوگی اور زنگ بھی دور ہوگا۔ مزید کون؟
سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے نا، جب سامی اللہ علیہ وسلم حامدہ نہیں کہتے ہیں نماز میں، تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس میں کہنا ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن، اس کے بعد کہنا ربنا لک الحمد، یہ جائز ہے یا اس کا کیا ہے؟
جی
دیکھیں، اس سائل محترم کے جو الفاظ ہیں ان کو جس نے بھی بتایا ہے اس میں تھوڑا الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں گے، جس کو قومہ کہا جاتا ہے، تو اس موقع پر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہنا ہے ربنا ولک الحمد، یہ کہنے کے بعد پھر کہنا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔
یعنی یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ نہیں ہے؟
سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت،
یعنی یہ تو امام نے کہہ دیا نا،
یہ امام نے کہہ دیا،
سمیع اللہ
اکیلے نماز پڑھنے والا ہے، اس نے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا۔ اب آگے سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے جب ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، مزید کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ تو جب کوئی آدمی اس طرح کے الفاظ قومے کی حالت میں کہتا ہے، تو فرشتے اس آدمی کو ملنے والے اجر و ثواب کو لکھنے میں سبقت کرتا ہے۔
جی ہاں، بلکہ کہا گیا کہ 30 سے زائد فرشتے اس میں سبقت کرتے ہیں،
چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب میں لکھوں۔
اللہ!
اچھا ہوا کیا، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیع کے کلمات کہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے قومہ فرمایا، جو سجدے میں جانے سے پہلے قیام ہوتا ہے، تو اس موقع پہ ربنا لک الحمد جو نارمل کہا جاتا ہے، وہ تقریباً سارے صحابہ کرام علی رضوان نے وہ کلمات کہے، لیکن ایک صحابی تھے جنہوں نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ ان الفاظوں کو زیادہ کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ان الفاظوں کو سنا بھی کہ کوئی پیچھے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کہہ رہا ہے۔ نماز ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون تھا وہ
جس نے
یہ کلمات کہے تھے؟ اب وہ صحابی تھوڑا سا یوں گھبرائے کہ کہیں یہ کلمات کا اضافہ کرنا، کہیں مطلب نماز کے اندر کہیں اس کا ممانعت تو نہیں ہے، وہ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تھا، خاموش۔ تیسری دفعہ میں پھر جب پھر سوال ہوا کہ کس نے یہ کلمات کہے تھے، تو پھر ان صحابی نے عرض کیا کہ یہ کلمات میں نے ادا کیے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز فاش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو یہ کلمے کہے تھے، اس کے ثواب میں تمہیں پتہ ہے کہ 30 سے زائد فرشتے اس ثواب کو لکھنے میں سبقت کر رہے تھے کہ اس کا ثواب میں لکھوں۔
کمال!
تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم اکیلے، بالخصوص اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس میں تو ہمارے پاس اپنا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو جتنا چاہیں طویل انداز سے پڑھ سکیں، تو یہ مستحب ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کے الفاظ کہیں۔ اس میں آدمی کے اعضاء بھی بڑے معتدل ہو کر وہ قیام والی پوزیشن پرسکون، اور یہ کلمات آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ یہ کلمات یاد کر لیں، چونکہ میرے خیال میں جواب کے دوران 6-7 دفعہ یہ کلمات کہے بھی گئے ہیں، اس وقت آپ کو اسکرین پر یہ کلمات بھی دکھائے جا رہے ہیں،
اور یہ چار طرح کے نا، جیسے نارمل جو ناظرین پڑھتے ہیں، جیسے یہ ربنا لک الحمد، اور ایک ہے ربنا ولک الحمد، اور ایک ہے اللہم ربنا لک الحمد، اور سب سے بہتر اللہم ربنا ولک الحمد، یہ جو چوتھے نمبر جس میں اللہم بھی ہے اور ولک ال، اب اس کے بعد
یہ الفاظ کا اضافہ
کثیرن طیبن مبارکن فی،
اس انداز سے جب نماز پڑھی جائے گی نا تو میرے خیال میں اس وقت جو ان کلمات کو یاد کر کے نماز پڑھیں گے تو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ان کلمات کو جس نے پڑھا ہوگا تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک الگ ہی لطف آئے گا، اور پھر اس حدیث مبارکہ میں جو فضیلت بیان کی گئی کہ اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو فرشتے لکھنے میں سبقت کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ اس پڑھنے والے کی اس کو کتنی خوشی اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ مجھے اتنا ثواب مل رہا ہے کہ فرشتے لکھنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں
کیا.
تو پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی غیبوں پر خبر رکھتے ہیں.
سبحان اللہ.
دوران نماز ایک صحابی کی زبان سے کلمے نکلتے ہیں
اور انہوں نے کوئی جاہرن نہیں کہے، اونچی آواز سے کہتے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ یہی تو اونچی آواز سے کہہ رہے تھے،
اتنی آواز سے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں نے سماعت فرما لیا اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام.
اچھا اس میں تو پھر اور بھی بلکہ خاص بخاری شریف کی یہ حدیث ہے واضح طور پر اس میں کہ تمہارے نہ رکوع مجھ سے مخفی ہیں نہ خشوع. اچھا رکوع تو ظاہری ہے اور خشوع کا تعلق دل سے ہے،
دل سے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نہ تمہارے رکوع مجھ سے مخفی اور نہ تمہارے خشوع مخفی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی مجھے نظر اس کے پیچھے سے بھی آتا ہے. تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں لیکن آپ اپنے نمازیوں کو گویا کہ اصحابہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ علم دیا،
فرشتوں کی وہ سبقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے کس طرح اجر و ثواب
تیزی سے آ رہے ہیں،
لکھنے کے اندر سبقت کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میں لکھوں گا. تو یہ مناظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہیں. فرشتے ایک پوشیدہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، نورانی مخلوق ہے، اور نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نورانی مخلوق کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں.
ماشاءاللہ، اللہ پاک ہماری نمازوں میں بھی برکات دے، خشوع اور خضوع کی دولت بھی عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو روایات میں اضافی کچھ ایسے کلمات ہیں جو عام روٹین میں ہمارے نہیں ہوتے. ظاہر جماعت سے آپ نماز پڑھیں گے تو پھر امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ جب کہا تو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، کوئی بھی کلمات آپ یہ کہہ کر اب امام کی اتباع کریں گے، ہم سجدے میں چلے جائیں گے، جیسے امام صاحب چلے گئے تو ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے. لیکن اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ کلمات بھی کہے جا سکتے ہیں. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، یہ والے کلمات بھی کہنا مستحب،
اللہم اغفر لی ورحمنی،
اور بعد روایت میں کچھ اور ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہیں کہ جس میں اللہ سے رحمت، مغفرت، ہدایت، یہ سب چیزیں طلب کی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے کلمات بھی پڑھیں تو انشاءاللہ نماز کے تعدیل ارکان کا واجب بھی پورا ادا ہوگا اور اطمینان سکون بھی نصیب ہوگا. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں آئندہ انشاءاللہ دوبارہ آپ اسی وقت میں دارالۃ سنت کے یہ پروگرام کو ملاحظہ کیجیے گا. ایمان اللہ
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.